ثابت پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 153، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 9/10/1998، موضوع نفاذ شریعت کا عمل۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5336 79 راولپنڈی، فون نمبر 4105 89 راولپنڈی۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة اشد وابقى. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بات چلے، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کا حکم مانے، اس لیے کہ گھر اس کا ہے، اولاد اس کی ہے، بیوی اس کی ہے، اس لیے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں میری بات چلنی چاہیے، اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو کون بھیجتا ہے، اس مردہ زمین کو بارش برسا کر کون زندہ کرتا ہے، ہمارے لیے باغات اور یہ اناج کون پیدا کرتا ہے، جس طرح ہمارے گھر میں ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا قانون چلے، ہماری بات مانی جائے، اسی طرح اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری سرزمین پر میرا حکم مانا جائے۔ الا له الخلق والامر، اس مخلوق کو پیدا کرنے میں میرا کوئی ساجی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جب مخلوق میری ہے تو مخلوق پر میرا ہی حکم چلتا ہے، اور جو اس حکم کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے دیے ہوئے آئین کو پس پشت ڈالتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے قانون کو، اس کے دیے ہوئے آئین کو نافذ نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر۔ اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ نعرہ مسلم لیگ نے لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک بنے ہیں، ان کی جغرافیائی تقسیم ہے، لیکن واحد ملک پاکستان ایسا ملک ہے جس کا وجود اسلام پر ہے، اسلام کے لیے. اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے. ہم نے 50 سال گزار لیے، اور 50 سال گزارنے کے باوجود اللہ کے قانون کا کہیں نام و نشان نہیں. دستور کا حصہ ہے، وہ الفاظ اور آگ کی زینت ہیں. قرآن اور حدیث سپریم لا ہے، بس اس کے بعد اس کا نفاذ. اور جس ملک میں شرک کی آبیاری ہو، جگہ جگہ پر شرک کے اڈے ہوں، غیروں کی پوجا کی جاتی ہو، ہمارے بڑے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر قبروں کی زیارتیں کریں، وہاں پھولوں کی چادر چڑھائیں، وہاں اپنے نذرانے پیش کریں، اس ملک میں بھی اللہ کا قانون آ سکتا ہے. نجات ہماری کس چیز پر ہے؟ ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری معیشت کھوکھلی ہو گئی، ہم امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. اور کسی نے صحیح کہا تھا کہ یہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پاکستانیوں کو اس بات پر بڑا غصہ آیا تھا. اور آج ہم ڈالر کی بھیک لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. جو غیر مسلم چاہتا ہے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے آگے بچھ گئے ہیں، ہم رکوع کی حالت میں ہیں، ہم سجدے کی حالت میں ہیں. وہ عیسائی اور یہودی قوم وباؤ بغضب من اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، آج اس قوم کے سامنے ٹکڑوں کی بھیک مانگی جا رہی. نہ ہمیں اللہ یاد رہا، نہ ہمیں اللہ کا نبی یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ ہمیں حدیث یاد رہی، اللہ کا دیا ہوا آئین ہمیں یاد نہ رہا. اور اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وقال اللہ انی معاکم، اللہ نے یہ بات کہہ دی، انی معاکم، اے لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں. کس صورت میں؟ لائن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دو، وآمنتم برسلی، تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم ان کی تائید کرو، ان کی مدد کرو، اور اللہ کو قرض حسنا دو. انی معاکم، امریکہ تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، رشیا تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، برطانیہ تمہیں بھیک دے یا نہ دے، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں. ہم سی جی بی ٹی پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، امریکہ سے بھیک لینے کے لیے، اپنی عزت، اپنے آپ کو ذلیل کروانے کے لیے تیار ہیں، اپنا وقار بیچنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس لیے امریکہ ہمارے ساتھ ہو جائے. وقال اللہ انی معاکم، اور اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں. کس صورت میں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکات، زکات کا نظام قائم کرو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، تم ان کی تائید کرو گے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ساری دنیا مخالف، باپ مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، ان کے لیے آگ کا آلات تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں گرا دیا گیا،
ہلاکت کے سارے سامان موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے سارے سامان موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میں نے تجھ کو جلانے کے لیے پیدا کیا، تیرا کام جلانا ہے، لیکن اس میں میرا بندہ خلیل اللہ اللہ کا دوست آ رہا ہے، دیکھ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. انی معاکم، ہم اللہ کا ساتھ ڈھونڈنے کی بجائے، اللہ کی تائید اور رسخت کی بجائے امریکہ اور رشیا کے دروازے پر جا کر جھوٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا، اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا، قل یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں، تم صفر، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا یہ دعویٰ کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، تم کسی کھاتے میں نہیں. کب تک؟ حتی تقیم التورات والانجیل، جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کر دو، انجیل کو نافذ نہ کر دو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے، جب تک تم اس کو نافذ بطور آئین کے نہیں کر دیتے، بطور قانون کے، میرا حکم، میری کتاب، میری شریعت، میرا آئین لوگوں پر نافذ نہیں ہوتا، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں، نہ تم جنت کے دعوے دار، نہ تم جنت کے رہنے والے، بلکہ تم جہنم کا ایندھن ہو. یہودیوں اور عیسائیوں کی بغاوت آپ کے سامنے، نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو پسے پشت ڈالنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے، ولو انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ لوگ تورات کو، میری کتاب کو، میری دی ہوئی شریعت کو نافذ کر دیتے، والانجیل، اور انجیل کو نافذ کر دیتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، یہ اگر اس دنیا میں اس کو نافذ کر دیتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، میں اس کو اوپر سے بھی روزی دیتا، زمین کے نیچے سے بھی روزی دیتا، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، میں آسمان سے بھی ان کو روزی دیتا، میں ان کو زمین سے بھی روزی دیتا. چونکہ نہ انہوں نے تورات کو نافذ کیا، نہ انہوں نے انجیل کو نافذ کیا، نہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کیا، میں نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا. وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں ان پر اپنی ذلت اور مسکینی کو نافذ کر دیا. سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنی غربت تھی. ہمارے یہاں سے جو حجاج وہاں حج کے لیے جایا کرتے تھے، تربوز کاٹتے، وہ چھلکے جو بچ جاتے، یہ ان چھلکوں کو پھینک دیتے، عرب کے بدو، عرب کے باسی ان چھلکوں پر ٹوٹ پڑتے. ہمارے ہند کے علماء، ہند کی جو جماعت، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، یہاں سے ان لوگوں کے لیے چندہ جمع کر کے سعودی عرب بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہاں اللہ کا قانون نافذ ہو، وہ حکومت جو اسلامی ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. وہاں کے ایک ڈاکٹر نے کا بیان ہے کہ میرا باپ اس وفد میں شامل تھا جو بریدہ سے عراق گیا اور عراق پہنچ کر وہاں کے باسیوں سے کیا کہا، ہم تمہاری زمین میں محنت کرتے ہیں، یہ کھجوروں کے باغات میں ہم مزدوری کرتے ہیں، تم ہمیں کچھ نہ دینا، شام کو کھانے کے لیے صرف کھجوریں دے دیں، ہم اسی پر گزارا کر لیں گے، ہم تم سے زائد مزدوری نہیں مانگتے۔ عبدالعزیز نے، آل سعود نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہا تھا، رب کے سامنے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور کہا تھا، یا اللہ یہ اتنی بڑی سرزمین یہ تو نے مجھ کو عطا کر دی، میں نے اس پہ اللہ کی توحید کو نافذ کر دیا، میں نے اس اسلام کو نافذ کر دیا، یا اللہ اس سرزمین کا نظام چلانے کے لیے مجھے روپے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اللہ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دے۔ لا تنو من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اللہ نے زمین سے خزانے پیدا کر دیے، آج ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کسی طریقے سے سعودیہ پہنچ جاؤں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر لوں۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، شرک کے اڈوں کو مٹا دیا۔ محمد بن عبد الوہاب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں شرک کا اڈا، لاہور میں علی ہجویری شرک کا اڈا، ملتان میں قلعہ قاسم پر شرک کے اڈے، سندھ اور کراچی میں شرک کے اڈے، سب سے پہلے اس کا کام کیا تھا؟ نفاذ اسلام کا، کہ اسلامی نفاذ کے لیے شرک کی سرزمین کو پاک کر دیا جائے تاکہ اس میں توحید کا بیج بویا جائے۔ آپ چلے جائیں زمین کاشت کرنے والوں سے پوچھیں، جب آپ کوئی پودا پھل کا لگاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ ارد گرد کی زمین کو صاف کریں گے، جو گھاس، جو زائد بوٹی جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی نگاہ میں، اس کو ختم کریں گے، اس کی گوڈی کریں گے، پھر اس میں پھلدار پھولدار پودا لگائیں گے۔ یہ پودا کب پنپتا ہے؟ اس صورت میں پنپتا ہے کہ جب غلاظتیں دور ہوں، بیکار بوٹیاں دور ہوں، اکیلا پودا اس وقت پنپتا ہے، ورنہ زمین کی طاقت یہ بوٹیاں لے جاتی ہیں۔ توحید کا پودا کب پنپے گا؟ جب شرک موجود ہوگا، جب نواز شریف قبروں پر جا کر حاضری دے گا، جب پیروں سے اپنی کمر پر ڈنڈے کھائے گا، جب علی ہجویری کے دربار کو، اس کی قبر کو گلاب کے عرق سے دھوئے گا، اس پر پنکھے اور ٹیوب لائٹ لگائے گا، جب ان کے قبروں پر جا کر چادریں چڑھائے گا، تب نفاذ اسلام ہوگا، تب شریعت آئے گی۔ شریعت کی کوئی صورت نہیں جب تک یہ شرک کی غلاظتیں موجود ہیں، بدعت موجود ہے، توحید کا بوٹا کبھی نہیں پنک سکتا۔ اور ہماری تقدیر کب بدلے گی؟ ہماری معیشت اپنے پاؤں پر کب کھڑی ہوگی؟ صرف اس صورت میں کہ جب ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کے دین کو ذلیل کرو گے، اللہ تمہیں ایسا ذلیل کرے گا کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے علیحدہ ہوا، جس نے میری کتاب کو پیٹ دکھائی، جس نے میرے قرآن اور حدیث کو ایک طرف ہٹا کر رکھ دیا، اس سے اس کا تعلق نہ رہا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں، وَنَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے کھڑا کروں. یہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ تو نے مجھ کو اندھا کیوں کر دیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، دنیا میں نے دیکھتا تھا، لیکن جب تو نے مجھ کو دوبارہ اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا کر دیا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ جواب میں کہے گا تیرے سامنے میری آیات آتی تھی، تیرے سامنے میری توحید تھی، تیرے سامنے میرے نبی کی رسالت تھی، تو نے نہ نبی کی رسالت پر نہ میری توحید پر ایمان لے کر آیا، ساری آیات تو قرآن اور حدیث سے بھلا دیتا تھا. فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، جس طرح بدبخت تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، آج میں تجھ کو جہنم میں پھینک کر بھلاؤں. آج کل ہمارے ملک میں شریعت کا بڑا بول بالا ہے. شریعت کون سی؟ وہ لنگڑی لولی شریعت. اور ان بے پرد خواتین کو، ان بدماش عورتوں کو جو ہیومن رائٹس پر، اس کے پلیٹ فارم پر آ کر اسلام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتی ہے، ان کو یہ ٹوٹی پھوٹی شریعت بھی قبول نہیں. کہیں ولی خان بکواس کر رہا، کہیں بلوچستان سے کوئی پارٹی اٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرتی ہے، کہیں ہمارے اپنے مسلمیگی وزراء یہ اٹھ کر اسلام کے خلاف بولتے ہیں. شریعت کو پارلیمنٹ کا محتاج کر کے رکھ دیا گیا. پارلیمنٹ اگر اس کو منظور کرتی ہے تب تو یہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے، اور اگر پارلیمنٹ اس کو منظور نہ کرے شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. اور وہ شریعت کیا ہے؟ یہ جو اس بل میں پیش کی گئی ہے یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت اللہ کا وہ قانون ہے جس میں نبی کی رائے کو بھی کوئی دخل نہیں. نبی شریعت ساز نہیں، نبی شریعت پہنچانے والا. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت ان الحکم الا للہ، اے محمد الرسول اللہ، تیرے ذمہ شریعت کو پہنچانا ہے، لیکن الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، تیرا بھی نہیں. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حاجز فاستقم کما امرت، اے محمد الرسول اللہ، تو بھی ایسے ہی سیدھا رہ جیسے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، اور اگر تو نے میرے خلاف وہ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی، میرا فرشتہ جبرائیل لے کر نہیں اترا، وحی کی کوئی قسم نہ تھی، اگر تو نے میرے بارے میں وہ بات کہہ دی، میں تجھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہراہ کاٹ دوں. اور ایک جگہ پر اپنے نبی کو کیا بتلایا؟ میں نے تجھ کو ڈگمگانے سے بچایا. لو جان سبت نہ کا، اگر میں تجھ کو ڈگمگانے سے نہ بچاتا تو جھک جاتا. پھر از اللہ عزت نہ کا زیف الحیات و زیف الممات، میں تجھے دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتا ہوں، میں تجھے مرنے کا بھی دوہرا عذاب دیتا ہوں. نبی شریعت بنانے والا نہیں، نبی شریعت پہنچانے والا. نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے اور ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی. جو بات محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کہیں گے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کہیں گے، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک حرکت، اس کا زیر و زبر آسمان سے اترا ہوا. آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا رونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، وہ وحی الہی ہوگا. اکتب، جس حیثیت کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، اکتب ما یخرج منہما الا حق، میرے ان دونوں ہوٹوں کے درمیان میں سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی. لیکن ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی بھی ہے. آپ کی وہ رائے جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت کی ہے، وہ شریعت میں داخل نہیں ہو سکتی. حضرت بریرہ اور مغیث، ان دونوں کا آپس میں نکاح تھا. حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا. قانون الہی یہ ہے، شرعی قانون یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام ہوں، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے، ان دونوں کو یہ حق ہے کہ اپنا پچھلا نکاح برقرار رکھتے ہیں یا فسخ کر دیتے ہیں. حضرت بریرہ نے ارادہ کر لیا کہ میں مغیث سے اپنا نکاح توڑتی ہوں، اللہ نے مجھ کو حق دیا ہے اور اس حق کو میں استعمال کرتی ہوں. مغیث کو یہ بات پتا لگی، وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جانتے وہ بھی تھے کہ یہ قانون ہے اللہ کا. اللہ کے نبی سے کہنے لگے، بریرہ کو کہو کہ مجھ سے نکاح نہ توڑے، اگر بریرہ نے مجھ سے نکاح توڑ لیا، مجھ غلام کو رشتہ کون دے گا؟ اتنی بیت گئی، کچھ باقی ہے، اس کو ویسے ہی گزار لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے پاس گئے اور بریرہ سے سوال کیا، اے بریرہ، کیا تو مغیث سے اپنا نکاح توڑنا چاہتی ہے؟ بریرہ کہنے لگی، ہاں اللہ کے نبی، میں نکاح توڑنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا، بریرہ، اس سے نکاح نہ توڑ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال کیا کیا، اللہ کے نبی، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ یہ آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں یا محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، اس کا انکار کفر ہے، اور اگر محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، پھر میری مرضی ہے، میں آپ کی بات مانوں یا نہ مانوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بریرہ، اللہ کا حکم تو وہی ہے کہ تجھ کو اللہ نے حکم دیا، تجھ کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو اس نکاح کو رکھے یا توڑ لے، یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے میری رائے ہے، مشورہ. حضرت بریرہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، پھر میں اللہ کے قانون کو مانتی ہوں، آپ کے مشورے کو رد کرتی ہوں. کوئی محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نبی کی بات کو رد کر کے تو دیکھے، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ نے کہا اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا یؤمنون، کبھی بھی کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک تجھ کو ہر ہر مسئلے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا اس وقت تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تب علما جئت بہ، جب تک اس کی ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے ماتحت نہیں بنتی اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بریرہ کو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ شرعی حق، شرعی قانون اس کا، شرعی حق اس کے پاس تھا، اللہ کے قانون کے مطابق اس نے اپنا فیصلہ کر لیا. نبی کی بھوپھی ذات حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہو گیا، حضرت زید غلام اور یہ قریشی خاندان کی، زید نے ارادہ کیا میں زینب کو طلاق دے دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے پاس گئے اور اللہ نے ان کی گفتگو قرآن میں نقل کی. اللہ کے نبی حضرت زید سے کیا کہتے ہیں؟ ام سے کلائی کا زوج، اے زید زینب کو طلاق نہ دے. لیکن حضرت زید کا دل بھر گیا اور حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی. اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اس کو طلاق نہ دے. لیکن حضرت زید نے طلاق دے دی، اللہ نے حضرت زید کو کچھ نہ کہا، بلکہ حضرت زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ سے کہا. حضرت زینب اپنی سوکنوں کو کہا کرتی تھی تمہارے نکاح تمہارے باپ نے کیے، تمہارے چچا نے کیے، تمہارے ولیوں نے کیے، لیکن میں وہ عورت ہوں کہ اللہ نے میرا نکاح خود محمد رسول اللہ سے کیا. آپ کی یہ حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے کہ آپ اپنے مشورے کو جو دین میں داخل نہیں اس کو شرعی نہیں کہا جا سکتا، اس کو شریعت قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ نے بریرہ کو بھی کہا، حضرت زید کو بھی کہا، نہ بریرہ نے بات مانی نہ حضرت زید نے مانی. اور ہمارا جو یہ شریعت بل، یہ ہمارے سامنے جو آیا ہوا ہے، یہ پتا ہے کیا ہے شریعت بل؟ قرآن اور حدیث کی وہی تشریح مانی جائے گی جو اس کے فرقے کے امام نے کی. قرآن اور حدیث کی وہ تشریح نہیں مانی جائے گی جو محمد الرسول اللہ نے کی. یہ قرآن، اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. اللہ نے صرف یہ قرآن نہیں اتارا، قرآن کے معنی بھی اتارے ہیں، قرآن کی تفہیم بھی اتاری ہے، قرآن کی تفسیر بھی اتاری ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی باپ نے دیکھنا ہے کہ میں بطور ایک اسلامی باپ کے، ایک مسلمان باپ کے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کروں. یہ حضرت فاطمہ کے، حضرت زینب کے، رقیہ اور ام کلثوم کے باپ کو دیکھے کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا. کسی نے دیکھنا ہے میں شوہر ہوں اور اپنی بیویوں سے کیسے تعلقات رکھوں. دیکھے تو عائشہ کے شوہر کو، زینب کے شوہر کو، ام حفصہ، حضرت حفصہ کے شوہر کو، ام حبیبہ کے شوہر کو، کہ وہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہا. کسی نے دیکھنا ہے تو مقتدی کیسے بنوں. دیکھے تو محمد الرسول اللہ کو، جبرائیل امام ہے اور محمد الرسول اللہ مقتدی. کوئی دیکھے میں امام ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرے فرائض کیا ہے. ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے امام کو دیکھے محمد الرسول اللہ. اگر خطیب دیکھنا ہے، مسجد نبوی کے خطیب کو دیکھے کہ مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ کر اس طریقے سے لوگوں کو باز کر رہا. تاجر دیکھنا ہے مدینے کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں تجارت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھے. کوئی دائی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے، دیکھے طائف کے میدان میں محمد الرسول اللہ کس طریقے سے چل رہے ہیں. کوئی سپہ سالار ہے بدر اور احد میں، جنگ خندق اور فتح مکہ میں، اس سپہ سالار کو دیکھے. کوئی اگر سیاست دان ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھے کہ کس طریقے سے سیاست کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر. ہم تو امریکہ کے آگے جھکتے ہیں اور محمد الرسول اللہ خط لکھتے ہیں. من محمد الرسول اللہ الى کسرا، قیصر کی طرف خط لکھتے ہیں. یہ سیاست کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھے. اگر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہتا ہے، باپ کے قاتل کا، باپ کے قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے خاندان کے خون کو معاف کرنا چاہتا ہے، حرم میں کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھے. جب آپ پوچھ رہے ہیں اہل مکہ سے، کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، وہ کہتے ہیں شریف باپ کا شریف بیٹا، ہم تجھ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا لا تسلیم علیکم الیوم، جاؤ آل یاسر کو شہید کرنے والو، میرے صحابہ کے قتل کے ارادے کرنے والو، میرے صحابہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹانے والو، میرے بلال کے گلے میں رسی باندھ کر تپتے ہوئے صحرا میں گھسیٹنے والوں، اور خود مجھ کو قتل کرنے کے لیے میرے مکان کا محاصرہ کرنے والوں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت و رسول، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ کی سنت. اور جو ہم شریعت یہاں لانا چاہتے ہیں لنگڑی لولی، اس کو بھی لانے نہیں دیتے. وہ شریعت کیا ہے؟ قرآن کو محصور کر دیا گیا ہے، جو اس کا امام کہے گا وہی ہوگا. قرآن کا حکم ہے السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ تم فاطمہ بنی مخزوم کی عورت کی سفارش کے لیے آئے ہو، اللہ کی قسم ہے اگر آج میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، لقطع تو یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ قرآن کا حکم اور یہ نبی کی تفسیر کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت، اس کی تشریح وہ کی جائے گی جو اس فرقے کا امام کہے. شیعوں کی کتابیں اٹھا لیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے کا مطلب انگلیاں تھوڑی تھوڑی کاٹ دو. ہنفیوں کی کتابیں اٹھا لیں،
وہ کہتے ہیں چوری وہ چوری ہوتی ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر سے چوری کی جائے. کسی غریب کی فصل اگر میدان میں پڑی ہے کوئی وہ اٹھا کر لے جاتا ہے, کوئی چوری نہیں, کوئی حضر نہیں. دو چور ارادہ کر کے چوری کی نیت کر کے گھر سے چلتے ہیں, ایک گھر کے اندر جاتا ہے ایک گھر سے باہر ہوتا ہے. گھر والا سامان اٹھا کر, وہ چور سامان اٹھا کر مالک مکان کی دیوار پر رکھ دیتا ہے, باہر والا چور وہ سامان اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے, بعد میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں, کوئی حد نہیں. کیوں؟ جب چوری کی تعریف یہ ہے کہ چوری وہ ہوتی ہے جو چار دیواری کے اندر کی جائے, اگر کوئی نقب لگا کر باہر بیٹھ کر نقب لگاتا اور نقب لگا کر سامان نکالتا ہے یہ چوری نہیں, چاہے وہ کروڑوں کا سامان نکال. کسی سنارے کی دکان میں نقب لگا کر وہاں سے سونے کے زیورات چرانا یہ چوری نہیں, اس لیے کہ وہ دکان کے اندر داخل نہیں. وہ چور جو ارادہ کر کے چوری کا ارادہ کر کے اس کے گھر میں گئے, مال سارا سمیٹا دیوار پر رکھ دیا, کہتے ہیں باہر تو لے کر نہیں گیا. چوری تو تب بنے گی جب دروازے سے کراس کرے گا, سامان باہر لے کر جائے گا. اس نے دیوار پر رکھا, اور دیوار کس کی تھی؟ مالک مکان کی. کر لیں آپ کیا کریں گے. اور باہر والا وہ جو سامان لے کر جا رہا ہے وہ اندر داخل نہیں ہوا, جب تک اندر داخل نہیں ہوگا چوری چوری نہیں کہلائے گی, وہ باہر سے لے کر چلا گیا. اب آدھا آدھا تقسیم کر لیا, اب نہ وہ چور نہ یہ چور, چور تو مالک مکان ہے جس نے اس قانون کو مان لیا. گدھے پر سامان اٹھا کر رکھ دیا مالک مکان کے گھر میں, خود خالی ہاتھ چلا گیا, گدھا مالک کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلا گیا. کہنے لگا اس نے چوری تو کی نہیں, مال اٹھایا ہے لیکن کہاں لے کر گیا؟ مالک مکان کے گھر میں گدھے کے اوپر رکھا. چوری تب بنے گی جب یہ مال اٹھا کر باہر نکلتا, اب یہ باہر نکلا نہیں اس لیے یہ چور نہیں. چور ہے تو گدھا ہے اس کے ہاتھ کاٹ. یہ ہے شریعت, یہ شریعت کے ساتھ ایسا مذاق ہے. آج ہم انگریز کے قانون کو گالی نکالتے ہیں, یہ انگریز کا قانون ہے, یہ غلط. اور اگر تم نے اس لنگڑے لولے شریعت بل کو نافذ کر دیا, کل لوگ شریعت کو گالی نکالیں گے اور کہیں گے یہ شریعت ہے جس میں کسی ماں کی عزت محفوظ نہیں, کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں. من تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فوطئها لا يجب عليه الحد عند ابي حنیفہ. میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا ترجمہ کروں. من غرق صبيا او بالغا في البحر فلا حد عليه, جو کسی بچے کو یا بالغ کو پانی میں دبو کر مارتا ہے, فلا حد عليه عند ابي حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں. کسی قاتل کو پکڑ سکو گے؟ کسی مقتول کا خون اس کا بدلہ لے سکو گے؟ وہ کہیں گے یہ شریعت ہے. ہمارے امام نے النفس بالنفس, اللہ نے جان کے بدلے میں جان رکھی, کہ کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. وہ کہے گا ہمارے امام نے یہ کہا ہے, گولی سے نہ مارو, تلوار سے نہ مارو, پانی میں ڈبو ڈبو کر مارو. لا حد علیہ, نہ میں قاتل ہوں نہ یہ مقتول, نہ مجھ پر میری گردن کاٹی جائے گی اور نہ میں خون بہا داتا ہوں. کل کوئی شریعت کو گالیاں پڑیں گی کہ یہ شریعت ہے جو ہمارے قتل کا بدلہ لے کر نہیں دیتی. ارے شریعت تو وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی ذات کو پیش کر کے کہا تھا, میں انسان ہوں, ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو, ہو سکتا ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، آج میں محمد کھڑا ہوں مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے مجھ پر زیادتی کی۔ میرے بھائیو، شریعت کو سمجھو۔ شریعت کیا ہے؟ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، وہی اترتی اللہ کے نبی جبرائیل کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے لگ جاتے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے تعلیم کیا دی؟ جب میرا فرشتہ پڑھ رہا ہو، اللہ کے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دی۔ کیوں؟ انا علینا جمعہ وقرآن، آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہم کہیں بھول نہ جائیں، آپ کہیں وہی میں کمی نہ ہو جائے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، یہ آپ کا فریضہ نہیں، یہ میرا فریضہ۔ انا علینا جمعہ وقرآن، یہ دو گتوں کے درمیان قرآن کو جمع کرنا یہ میرے ذمے ہے، اور اس قرآن کو پڑھا دینا بھی میرے ذمے ہے۔ قرآن کو جمع کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا، اور قرآن کو پڑھانا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ کیسے؟ ہر سال جبرائیل رمضان میں آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی فوت ہوئے، جبرائیل نے دو مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ دور کیا۔ یہ قرآن کا پڑھانا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفہیم، اللہ نے کہا یہ بھی میرے ذمے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے جو اللہ نے کروائی ہے۔ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے۔ قرآن کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی، فرق اتنا۔ لیکن قرآن اور حدیث یہ اللہ تعالی نے اتارے ہیں اور اس کو شریعت قرار دیا۔ شریعت کیا ہے؟ اپنے ذہنوں میں صاف کر لیں اس بات کو، شریعت صرف قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اور نبی نے جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کوئی بات کہی، کوئی کام کیا، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ خاموش رہے، یہ شریعت۔ اور جو بات آپ نے بطور مشورے کے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کہی، لوگ کھجوروں پر دوسرے کھجوروں کا پھل پھینکتے تھے، ایک کھجور کا پھل وہ چھوٹا چھوٹا جو، اس کو دوسرے کھجوروں پر پھینکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ رک گئے کہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ جب وہ سال آیا، کھجوروں کا، کھجوروں کی جو مقدار ہے اس میں کمی ہو گئی۔ جب وہ پھل ایک دوسرے پر پھینکتے تھے، کھجوریں زیادہ ہوتی تھی۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا یہ کیا کرتے ہو، آپ نے منع کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے لگے؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، میں نے یہ بات محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے کہی تھی، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں۔ دنیا کے معاملے میں تم بہتر جانتے ہو، جو بہتر ہوتا ہے اس کو کیا کرو۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور اللہ نے جو اس کی تفسیر اتاری محمد الرسول اللہ کی حیثیت میں، یہ شریعت۔ اور اس شریعت میں نہ ابوبکر داخل ہو سکتا ہے، نہ عمر داخل ہو سکتا ہے، نہ عثمان داخل ہو سکتا ہے، نہ علی داخل ہو سکتا ہے، کوئی صحابی شریعت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ کو شامل کر لیں۔ چار دن ہو گئے کانفرنس ہو رہی امام ابو حنیفہ کی فضیلت میں، کیوں؟ ہم حنفی، اور یہ ملک حنفیوں کا شریعت کے بدلے میں فقہ حنفی نافذ کر دی. اور میرے بھائیو اگر یہ نافذ ہو گئی اللہ ہمیں بچائے, اگر یہ نافذ ہو گئی اسلام ایسا ذلیل ہوگا جیسے ترکی میں ذلیل ہوا. لوگ اس اسلام کو گالیاں نکالیں گے اور کہیں گے ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم کافر ہو جائیں, ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے. اسلام کا اپنا قانون ہے انصاف کا, اسلام کا عدل کا اپنا قانون ہے, اور اسلام اس میں انسان کی بات شامل نہیں, اس میں رحمان کا کلام شامل. ہر قانون میں غلطی ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے, اس میں لچک ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی لچک نہیں. اس لیے اگر شریعت نافذ کرنی ہے سیدھی سادھی قرآن اور حدیث اس کو نافذ کر دو, اور پھر دیکھو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, تم امریکہ سے بھیک مانگتے ہو, ان کے ڈالر کے پیچھے جاتے ہو, ان سے ان کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہو. اللہ کہتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, میں آسمان سے بھی اتاروں گا, میں زمین سے بھی نکالوں گا اور ریل پیل کرتی. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا, اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول کو اگر انہوں نے مان لیا اور اللہ سے ڈر گئے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, میں آسمان کے سارے دروازے کھول دوں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, میں آسمان سے ان پر اپنی برکتیں نازل کروں گا, وَالْأَرْضِ, اور میں زمین سے بھی نازل کروں گا, زمین سے بھی نکالوں گا, آسمان سے اتاروں گا, ریل پیل کر دوں گا. اور اگر انہوں نے میرے قانون کو نافذ نہ کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, میں ان کی معیشت کو ایسا سخت کروں گا ساری دنیا مل جائے پھر اس کو بدل نہیں سکے گی. وآخر
دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سوال ہے کہ کیا جب کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو نامحرم عورتیں اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر میت عورتوں کے درمیان ہی کیوں رکھی جاتی ہے؟ نامحرم میں تمام رشتہ دار عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں جو زندگی میں نامحرم ہوتی ہیں, اس کا چہرہ نامحرم کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے, جو کرتا ہے غلط کرتا ہے. بھیڑ کے پیٹ سے جو بچہ بغیر ذبح کے نکالا جاتا ہے اس کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جاتی ہے, وضاحت فرمائیں. اگر نہیں ہوتی تو قاضی حسین احمد اتنی مہنگی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو قاضی حسین احمد سے جا کر پوچھیں کہ وہ اتنی مہنگی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ بھی حلال ہے. جو نماز حضرات خطبے سے پہلے مسجد میں آئیں وہ حضرات سنتے ہیں بیٹھ کر, پڑھ کر بیٹھا کریں, اور جو حضرات خطبے کے دوران آئیں وہ حضرات دو سنتے بیٹھ پڑھ کر بیٹھیں. یعنی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ خطبہ اگر ہو رہا ہو کوئی آدمی آئے تو دو سنتے پڑھ کر پھر بیٹھے. امام انبیاء نے انبیاء کی امامت فرمائی کہ وہ جسمانی تھی یا روحانی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی یعنی اپنے اس بدن کے ساتھ جا کر امامت کرواتے ہیں, یہ روحانی نہیں تھی. کیا وظیفہ کرنا جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانہ کا کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ انی کنت من الظالمین, خاص تعداد میں. یہ تعداد مقرر نہیں کی جا سکتی, جس کا جتنا دل چاہے وظیفہ کر سکتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. گزارش ہے کہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کو 15 دن کا ویزا ملتا ہے, ان 15 دن میں 4 دن تو عام و درفت میں گزر جاتے ہیں,
اور باقی 11 دن رہ جاتے ہیں جن میں 5-6 دن مکہ شریف اور 5-6 دن مدینہ شریف میں گزرتے ہیں، کیا وہاں پوری نماز پڑھنا افضل ہے یا قصر نماز پڑھنا افضل ہے، اور وتر ایک پڑھنا افضل ہے یا تین، جو طریقہ افضل ہو وہ بتلائیں. وہاں پوری نماز پڑھی جائے، کیونکہ انسان 3 دن سے زیادہ اگر رہے تو وہ نماز پوری پڑھے. وتر ہوتا ہی ایک ہے، 3 جب ہم پڑھتے ہیں 2 نفل بن جاتے ہیں، اور وتر اصل میں ایک ہوتا. گزارش ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی، ایسا وظیفہ بتائیں. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان، یہ بہتر وظیفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. یا ٹیلی فون پر گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، اگر کنفرم ہو کہ واقعی اس طرف وہ لڑکی ہے اور اس طرف یہ لڑکا ہے اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو ایسے ممکن ہے، اور اگر کنفرم نہیں پھر صحیح نہیں. بعض لوگ صرف سبز ٹوپی اور کوٹی پہن کر اپنے آپ کو مجاہد کہلاتے ہیں، کیا یہ ریاکاری کی قسم ہے؟ اور خود یہاں کاروبار وغیرہ میں مسلسل مصروف ہیں. یہ تو ان کا دل ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. اصل میں معاملات اعمال کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ یہ کیوں پہنتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، یہ ان سے ہی پوچھا جائے، کیونکہ ہم ان کے دلوں کے راز سے واقف نہیں ہیں. یہ مرکز الاسلامی ہے سری لنکا میں، وہاں ان کے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے. وہ ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں سری لنکا سے، انہوں نے تقریباً 3 لاکھ روپے اکٹھے کیے ہیں. ان کا جو پلاٹ ہے وہ 10 لاکھ کا ہے. جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہو کہ سری لنکا میں وہ مسجد بنائے یا مسجد میں حصہ ڈالے، تو نماز کے بعد وہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو وہ رقم پہنچا دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.